مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔
الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله، صلات و السلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 14 پر ہے، فرمان سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بے شک دعا زمین و آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے اور اس سے کوئی چیز اوپر کی طرف نہیں جاتی جب تک تم اپنے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج محرم الحرام کی پہلی رات ہے، الحمدللہ یہ نیا سال مسلمانوں کا نیا سال ہے، فاروقی سال ہے، ہجری سن ہے۔ اللہ تعالی یہ سال ہمارے لیے بابرکت کرے، پچھلے سال میں جو بھی خطائیں ہوئی پچھلے سالوں میں، پچھلی ساری عمر میں، سب معاف اور معاف فرما دے، اور یہ سال بلکہ جتنے سانس باقی رہ گئے ہیں اللہ کرے کہ ہم اسی کی اطاعت میں گزاریں، اس کے محبوب کی فرما برداری میں بسر کریں، آمین۔ جاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ الحمدللہ او بی وین کے ذریعے ہمارے درمیان پاک حیدری کابینہ، جوہر ٹاؤن، مرکز الاولیاء بھی شامل ہے، جی آیا نو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مہربانی کر کے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آخر تک شریک رہیے گا، ہو سکے تو موبائل فون سے اپنا مطلب کچھ دیر کے لیے رابطہ ختم کر دیجئے، اس کو بالکل آف کر کے بھول جائیے، ورنہ یہ آپ کو چین نہیں لینے دے گا اور بار بار جی چاہے گا کہ میں اس کو دیکھوں، چیک کروں، تو یوں آپ کو محرومی سی ہو سکتی ہے، مسائل وغیرہ سمجھ میں نہیں آئیں گے، غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ اور جو جوہر ٹاؤن والے عاشقان صحابہ والے بیٹھے ہیں، اسکرین پر جب اپنا چہرہ وغیرہ دیکھے نا تو وہ ہاتھ لہرانا اور یہ سب نہ کیا کریں، ایک دوسرے کو دکھانا، اور اس سے آپ کو غفلت ہو جائے گی، سیکھ نہیں پائیں گے، اپنے آپ کو دیکھ لیں تو منہ نیچا کر لیں۔ جب کبھی جہاں بھی باب المدینہ والے بھی، فیضان مدینہ والے بھی، جب بھی اپنا چہرہ اسکرین پر دیکھیں ایسے مواقع پر، تو خوشی کا اظہار نہ کریں، کسی کو اشارے نہ کریں، ورنہ وہ آپ جو کچھ کہا جائے گا اس میں غلط فہمی ہونے کا امکان رہے گا، نقصان ہوگا. اس طرح صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
وہ شہر جو بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام کا مسکن رہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے کے ساتھ مل کر اس میں بیت اللہ شریف تعمیر کیا، اور اسی شہر میں نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور پرورش بھی ہوئی. وہ مقدس شہر مکہ شریف ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس مقدس شہر میں اور بھی انبیاء کرام علیہم السلام کی ولادت ہوئی ہے، اور اس شہر کی اہمیت اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس شہر سے محبت کے بارے میں بھی کچھ مدنی پھول عنایت فرمائیں؟ جزاک اللہ خیرا.
الحمدللہ، میرے پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا شہر ولادت مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفہ و تعظیمہ ہے، اور دیگر کسی بھی نبی کی مکہ مکرمہ میں ولادت برتھ نہیں ہوئی. مکہ مکرمہ کے تعلق سے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلی الصلاۃ والسلام کی یہ دعا قرآن کریم میں ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. ترجمہ کنز الایمان. اور جب عرض کی ابراہیم نے کہ اے رب میرے، اس شہر کو امان والا کر دے اور اس کے رہنے والوں کو طرح طرح کے پھلوں سے روزی دے جو ان میں سے اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائیں. اچھا، یہ اس میں کسی اور نبی کی جو ولادت نہیں ہوئی، یعنی کسی اور نبی کی ولادت کی کوئی یعنی کہ روایت وغیرہ نظر سے نہیں گزری، نہ کبھی علماء سے سنا، اللہ بہتر جانے. جب پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفہ و تعظیمہ سے سوئے مدینہ منورہ زادہ اللہ تکریمہ کی طرف ہجرت فرمائی، تو ایک مقام پر کھڑے ہو کر کعبہ معظم کی طرف منہ کر کے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ تو اللہ کی سب سے بہترین زمین ہے اور اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہے. اگر تیرے رہنے والے یعنی کفار مکہ مجھے جانے پر مجبور نہ کرتے تو میں کبھی نہ جاتا. ایک اور روایت ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ کے متعلق ارشاد فرمایا، تو کیسا پاکیزہ شہر ہے اور مجھے کیسا پیارا ہے، اگر میری قوم مجھے تجھ سے نہ نکالتی تو میں تیرے سوا کسی اور بستی میں نہ رہتا. ایک اور روایت میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم زمین کو مکہ مکرمہ سے پھیلایا گیا، بس اللہ عزوجل نے اسے مکہ مکرمہ کے نیچے سے پھیلایا، اسی نے اسے ام القرى یعنی بستیوں کی اصل یا بستیوں کی ماں اصل معنی جڑ کا نام دیا گیا ہے، اور زمین پر سب سے پہلے بنایا جانے والا پہاڑ، جواب دیجئے اس حدیث کا حصہ مکمل کیجئے، سب سے پہلا بنایا جانے والا پہاڑ، جو زمین پر سب سے پہلا پہاڑ پیدا کیا گیا وہ کون سا ہے؟
آپ نے ہاتھ بلند کرنا ہے اور آگے کی جانب دیکھنا ہے، مائی خود ہی آ جائے گا، ہاتھ تو اوپر کریں، ہاتھ تو بلند.
ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں.
قصہ تو نہ کرے بابا کے،
جواب دیجئے.
السلام علیکم.
اللہ جبل رحمت دکھائے، میدان عرفات میں کیسے جلوے دکھا رہے ہیں.
پہاڑ کا بھی نام لے لیا بابا.
ہاں لیکن انشاءاللہ نام آئے گا،
مزدلفہ میں جنت، جبل قضا.
اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اب ہمیں مدینہ اور عرفات کا میدان تصوری تصور میں گھمائے، جواب آنے والا ہے.
کوہ طور سبحان اللہ.
ہاں واہ واہ کیا بات ہے،
اس کی کیا شان ہے.
جی جواب دیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام. میری برادری جواب دے گی، کون دے گا؟ چلو آپ جو دے، جس کے ہاتھ میں آیا مائک.
چلیں اس دفعہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیارے باپا جان، مظہر اتاری، درجہ دورہ حدیث شریف، اس پہاڑ کا نام جبل ابی قبیس ہے.
جواب درست ہے، جبل نہیں، با مفتوح ہے، جبل ابی قبیس. یہ پنجابی لگتے ہیں
بابا، یہ کہاں واقع ہے؟
زبر کو غائب کرتے نہیں ہوتا تو زبر لگا دیتے ہیں.
بابا یہ کہاں واقع ہے؟
یہ واقع کہاں ہے
یہ بھی معلوم ہو جائے، اور اگر یہی بتا دے تو ان کو بابا پھر یہ دو دو مدنی تحفے آپ کو دے دیں، دو دو مدنی تحفے لے لیں.
ان کو پتا ہوگا، کوئی اور جواب دے دیں.
چلے
ان کو شاید پتا ہوگا،
یہ ہمارے
مدینے میں کون سی گلی میں ہے، یا مینا میں، عرفات میں، پاکستان میں تشریف فرما ہے، جہاں بھی بتا یہ بتا دیں.
دنیا کا پہلا پہاڑ ہے تو کہاں ہوگا؟
کہاں ہوگا؟ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ میدان عرفات میں قبول ہوئی تھی، جدہ شریف میں بی بی حوا سے ملاقات ہوئی تھی، جدہ مانے دادی. سری لنکا میں بھی حضرت آدم علیہ السلام کا قدم مبارک ہے، دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہاں اترے تھے. اب دیکھا کہاں جبل ابی قبیس دریافت کرتے ہیں حضرت.
ابا یہ تو ریاستیں اب الگ الگ ہیں نا ممالک، اس وقت کون سا یہ ساری زمین کس نام پر بنی ہوئی تھی، یہ کیا تھا، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے.
اب کوئی تو شہر ہے نا.
جی ہاں،
جہاں وہ تشریف فرمائے پہاڑ.
ہمارے اسلامی بھائی کو یہ دو کتابیں ملی ہیں، فیضان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو یہ دو تحفے ملے ہیں، دو کتابیں ملی ہیں. اب یہ بھی کچھ ان سے بھی تحفہ لے لیں، شاید یہ کچھ تحفہ دیں.
زلفوں کا تحفہ دے دیا جائے، سفید چادر خرید کے اوڑھ لیں اپنے اوپر. ہم دیں گے تو پتہ نہیں، اللہ پیٹ کے رکھتے ہیں، خریدے تو ہو سکتا سر پہ رہے.
ان شاء اللہ باپا جان،
ان شاء اللہ.
ماشاء
اللہ، آج سے زلفیں شروع.
ان شاء اللہ،
ان شاء اللہ.
بابا ہر اٹھنے والا
اگر پڑھنے کا ادب بھی دے دیں تو مدینہ مدینہ کب تک پڑھ لیں گے
بابا؟ انشاءاللہ دو ہفتے میں یہ دونوں جلدیں پڑھ لیں.
دو ہفتے میں تو خالی ورق گردہ نہیں ہوگی.
نہیں پہلے
مطالعہ کا بول رہا ہوں،
پہلے مطالعہ کیا ہوا ہے پہلے.
اچھا کر لیا؟
جی.
چلو پھر
دوسری جلد کا انشاءاللہ دو ہفتے میں انشاءاللہ.
ماشاءاللہ، اب دو حدیث شریف کے پڑھنے والے سب نہیں ہوتے، کوئی کوئی پڑھتا ماشاءاللہ، یہ شوقین معلوم ہوتے. مرحبا، بارک اللہ فیکم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بتائیے، جواب دیجئے، جبل ابی قبیس کہاں تشریف فرمائے؟ خدا پار کو
دے دے مدینے میں شہادت. جی جی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد ارسلان اتاری، مجلس مدنی کورسز، مکہ شریف میں واقع ہے.
جواب درست ہے.
سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہمارے اسلام بھائی کو بھی مدنی تحفہ دیا جائے گا انشاءاللہ عزوجل.
وہ حدیث شریف کا الفاظ، اور زمین پر سب سے پہلے بنایا جانے والا پہاڑ جبل ابی قبیس ہے.
بابا حجر اسود کو جبل ابی قبیس سے کوئی نسبت حاصل ہے؟
جی ہاں، جنت سے جب یہ تشریف لایا نا تو یہاں سب سے پہلے یہیں تشریف لایا، تشریف فرما رہا جب تک رب نے چاہا. اس وقت یہ سفید تھا، پھر لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے یہ کالا ہو گیا، تو اب یہ کالا پتھر، حجر اسود کے معنی ہے کالا پتھر. پہلے حجر ابیض سفید پتھر تھا یہ. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر رسولہ سے عرض ہے کہ آپ کو نیا سال مبارک ہو، اور اس سال جو مدینہ شریف میں چاند نے حاضری دی ہے تو اس کے بھی کچھ مناظر ہیں ہمارے پاس کہ مدینہ شریف میں جو چاند نظر آیا،
سبحان اللہ.
اور ایک ہمارے مدنی منی کی کال آئی ہوئی ہے، وہ مبارکباد آپ کو دے رہے ہیں، تو وہ کال بھی ہم چلا رہے ہیں، اور اس کے اوپر جو مناظر ہیں وہ مدینہ ہلال مدینہ کے ہیں.
ماشاء.
میرا نام حسن رضا اتاری ہے، میں سردار آباد فیصلہ آباد سے بات کر رہا ہوں. پیارے پیارے باپا جان، آپ کو نیا اسلامی سال مبارک ہو.
خیر مبارک.
پیارے باپا جان، اب نیا سال شروع ہو چکا ہے، ہمیں کچھ اشارہ فرمائیے کہ ہم نیا سال اب کیسے گزاریں.
اللہ، نیا سال نمازوں میں گزاریں، محرم شریف کے نصیب ہو جائیں تو روزوں میں گزاریں، محرم شریف کے روزے جتنے رکھ سکیں کہ روزوں کے اس کے اپنے فضائل ہیں، حرمت والا مہینہ ہی ہے، تو اس کی جتنی تعظیم کریں گے کم ہوگی انشاءاللہ. گناہوں سے سچی توبہ کر کے آئندہ گناہوں سے بچنے کا عہد کریں اس سال. یعنی کہ یہ ہیپی نیو ایئر جو لوگ مناتے ہیں شرابیں پی کر اور فائرنگیں کر کے، دیکھو مسلمان کس شان سے ہیپی نیو ایئر مناتے ہیں. آج مسلمانوں کا ہیپی نیو ایئر ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کر کے منا رہے ہیں، مدنی مذاکرے میں منا رہے ہیں، الحمدللہ، ذکر صحابہ و اہل بیت کر کے منا رہے ہیں اللہ کی رحمت سے. حضرت سیدنا عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب کوئی مہینہ یا سال آتا تو صحابہ کرام علیہم الرضوان اس دعا کو ایسے سیکھتے جیسے قرآن کریم کو سیکھتے ہیں. وہ دعا یہ ہے، اللهم ادخله علينا بالامن والايمان والسلامه والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشيطان. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
دو کالز.
میں صابر رضا اتاری تلہار شہر سے عرض کر رہا ہوں. یا سیدی، میرا یہ سوال ہے کہ یکم محرم الحرام سے لے کر دس محرم تک عوام میں یہ مشہور ہے کہ گانے بجے فلمیں ڈرامے نہیں دیکھے جاتے، دس محرم کے بعد یہ سلسلہ عام ہو جاتا ہے، اس کی کیا فضیلت ہے؟
میرا نام محمد جنید اتاری ہے. محرم الحرام شروع ہو چکا ہے، ہو سکے تو اس کے کچھ فضائل بتا دیں.
یہ دوسرا جو سوال تھا اس میں تو محرم کا تلفظ ماشاءاللہ صحیح لیا، لیکن ہم عوام الناس جو ہے نا یہ محرم کو محرم بولتے ہیں، محرم آ گیا، یہ محرم نہیں ہے، محرم محرم محرم. یہ ایک سے دس تک گانے باجے جو نہیں سنتے، چلو ایک گناہ سے بچتے ہی ہیں، ورنہ یہ کہ ایسا تو ہے نہیں کہ محرم سے پہلے گانے باجے جائز ہو جائیں اور دس دن کے بعد پھر جائز ہو جائیں، تو یہ سارا ہی سال ناجائز ہے. رات ہو یا دن، ہر وقت یہ گانے باجے یہ گناہ گناہ اور گناہ ہے. تو ان سے تو بچنا جنہوں نے اب تک سنا اب وہ نیا سال ہے وہ توبہ کر لیں سچی توبہ کر لیں اور یہ عہد کریں کہ اب آئندہ کبھی بھی نہیں سنوں گا گانے باجے تلاوت قرآن سنوں گا نعت پاک کے مصطفیٰ سنوں گا انشاءاللہ مدینے کی باتیں سنوں گا مدنی مذاکرے سنوں گا مدنی چینل پر جو سلسلے ہوتے ہیں یہ دیکھوں گا اور سنوں گا انشاءاللہ. تو گانے باجے سننے ہی نہیں چاہیے یہ گناہ ہے. دوسرا یہ کہ وہ فضائل کے تعلق سے مدنی پنج سورہ جو کہ مکتبۃ المدینہ کی ایک کتاب ہے اس میں صفحہ نمبر 315 سے محرم الحرام کے فضائل وغیرہ شروع ہوتے ہیں جو کچھ صفحوں تک پھیلے ہوئے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کے بعد محرم کا روزہ افضل ہے اور فرض کے بعد افضل نماز صلاۃ اللیل یعنی رات کے نوافل ہے. طبیبوں کے طبیب اللہ کے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے رحمت نشان ہے. محرم کے ہر دن کا روزہ ایک مہینے کے روزوں کے برابر ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
میرا نام ستار ہے, میں باغل سنگھ رہتا ہوں. یہ طریقت امیر اہل سنت دامن تبارک چاہتا ہوں مطالعہ کی خدمت میں میرا ایک سوال عرض ہے کہ ایسا تو روحانی علاج بتا دیں کہ بندے کے اندر سے خوف اور ڈر ہر قسم کا خوف اور ڈر ختم ہو جائے.
یا واحد ایک ہزار ایک بار پڑھیے تنہائی میں اگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ آئندہ کے لیے اکیلے میں جو ڈر لگتا ہے وہ نہیں لگے گا. یا واحد ایک ہزار ایک بار پڑھنا ہے, جس کو اکیلے میں ڈر لگتا ہو وہ اکیلے میں پڑھ لے انشاءاللہ اس کے دل سے خوف جاتا رہے گا. اس کا ایک اور روحانی علاج حضرت سیدنا برا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر وحشت یعنی خوف کی شکایت کی تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کلمات کثرت سے پڑھا کرو. سبحان الملک القدوس رب الملائکة والروح جللت السماوات والارض بالعزة والجبروت. اس نے یہ کلمات پڑھے تو اس کی وحشت یعنی ڈر اور خوف یہ سب ختم ہو گیا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد حسینی حکایت. حضرت سیدتنا ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ گزشتہ رات میں نے ایک برا خواب دیکھا. استفسار فرمایا یعنی پوچھا کیا دیکھا؟ عرض کی وہ بہت برا ہے. فرمایا کیا ہے؟ عرض کی میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم کا ٹکڑا کاٹا گیا اور اسے میری گود میں ڈالا گیا ہے. ارشاد فرمایا یہ اچھا خواب ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ فاطمہ کے ہاں انشاءاللہ عزوجل لڑکا پیدا ہوگا اور اسے تیری گود میں ڈالا جائے گا. فرماتی ہے پھر اسی طرح ہوا جیسا حضور نبی غیب دان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غیب کی خبر ارشاد فرمائی تھی. کہتی ہے پھر ایک دن میں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گود میں ڈالا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان کیا معاملہ ہے؟ ارشاد فرمایا ابھی حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے, انہوں نے مجھے خبر دی کہ میرے اس بیٹے کو یعنی حسین کو میری امت قتل کرے گی. میں نے عرض کی کیا ان کو؟ ارشاد فرمایا ہاں, اور جبرائیل نے مجھے ان کے مقتل یعنی جہاں یہ قتل کیے جائیں گے, جہاں یہ شہید کیے جائیں گے, اس جگہ کی سرخ مٹی بھی لا کر دی ہے. اس روایت سے چند مدنی پھول حاصل ہوئے. نمبر ایک, ہر حال میں صبر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے. نمبر دو, شہادت کی خبر معلوم ہونے کے باوجود اہل بیت اطہار اور تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بے مثال صبر کا مظاہرہ فرمایا. اور نمبر تین, اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی صبر و استقامت کا درس دیا. نمبر چار, حضور نبی غیب دان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا علم غیب بھی ثابت ہوا کہ کئی سال بعد ہونے والے واقعے کی خبر پہلے سے دے دی اور یہ بھی بتا دیا کہ میرا نواسا حسین شہید ہوگا. نمبر پانچ, مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے دین پر قربان کرنے کے لیے صبر و استقامت کے ساتھ بیٹے کی پرورش کی. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خبر دے دی ابھی تو گود میں کہ یہ شہید ہوں گے, اس کے باوجود مولا مشکل کشا نے قربانی کے لیے ان کو تیار کیا تھا, پالا کہ پتا کہ یہ قربان کیے جائیں گے, لیکن ان کی صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ پرورش کی. ان کی شہادت کی خبر مشہور تھی, صحابہ کو معلوم تھی, امی کو معلوم, ان کے ابو کو معلوم, سارے خاندان کو معلوم, لیکن کسی نے ہو واویلا نہیں مچایا, بلکہ یہ امتحان تھا. کوئی ایسی روایت میری نظر سے نہیں گزری کہ کسی نے بارگاہ رسالت میں یہی عرض کر دیا ہوتا کہ آپ کی دعا تو قبول ہوتی ہے, اب دعا کر دیں کہ ان کے ساتھ ایسا نہ ہو, یہ شہید نہ کیے جائیں. تو دیکھیے یہ ان حضرات کا کیسا صبر تھا, اللہ کرے کہ ہم کو بھی صبر کرنا آ جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
آج کل مختلف بیماریوں کے بچاؤ کے لیے بچپن میں ویکسینیشن دی جاتی ہیں, کیا کسی غذا یا روحانی علاج سے ان بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے؟
بچپن میں بچوں کو جو حفاظتی ٹیکے لگائے جاتے ہیں یا ویکسینیشن دی جاتی ہے, اس میں حرج تو نہیں ہے, جائز ہے. البتہ ان بیماریوں سے بچاؤ کیا ہے اور بھی طریقے ہیں. ماں بچے کو اپنا دودھ پلائے, یہ حکم قرآنی بھی ہے, قرآن کریم میں بھی ہے اور اس کے فائدے بھی بہت ہیں. جسے ماں کے یعنی بچے کے پیدا ہونے کے بعد تقریباً 25 گھنٹے کے اندر اندر ماں کے دودھ میں ایسے اجزاء ہوتے ہیں, ایسی مطلب خاصیتیں ہوتی ہیں کہ ان کا کوئی نیمر بدل نہیں, آلٹرنیٹ ہی نہیں ہے. یہ اجزاء جب بچے کے پیٹ میں جاتے ہیں بچے کو اتنے وہ 25 گھنٹے کے اندر اندر اگر ماں دودھ پلا دے تو وہ بچے کے پیٹ میں جا کر بیماریوں کے جراثیم کو مار ڈالتے ہیں اور بچوں کو عام بیماریاں جیسے کہ چیچک ہے, پولیو, گردن توڑ بخار, انفلوئنزا اور نمونیا وغیرہ سے بھی بچے کو نجات ملتی ہے, اسے جراثیم مار دیے جاتے ہیں. ایک اور مدنی پھول, پیدائش کے بعد بچے کو پہلے نمک ملے نیم گرم پانی سے نہلائیں, یعنی تھوڑا سا گرم ہو, ایسا گرم ہو کہ بچہ برداشت کر سکے, پھر سادہ پانی سے غسل دیں تو بچہ پھوڑے پھنسی کی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے. ہر روز بچے کے ہاتھ, منہ, گلا, کان اور رانے وغیرہ گیلے کپڑے سے خوب صاف کر دیا کریں کہ میل جمنے سے گوشت گل کر زخم پڑ سکتے ہیں. جب بھی بچہ پیشاب وغیرہ کرے اسے فوراً پانی سے دھو دیا جائے, کپڑے سے پونچھنے پر اکتفا نہ کیا جائے کہ اس سے بچے کے بدن میں خارش اور سوزش پیدا ہو سکتی ہے. کہ جو بھی گندگی بچہ کرتا ہے اس کو فوراً صاف کر دیا, لیکن اب تو وہ رواج جو ہے نیپکن پہنانے کا ہے. ایک تو یہ پلاسٹک اور اس سے ہوا بھی تازہ نہیں جاتی, پھر گھنٹوں تک جو بھی گندگی کرتا ہے یہ اس کے بدن سے چپکا رہتا ہے, تو یہ بیچارے کے لیے کتنا تکلیف دہ ہوتا ہوگا. اب یہ آج کل اس پر تو عام ہے, یہ اس کا حل بھی کیا. تو جتنا ہو سکے یہ نیپکن وغیرہ سے بچنا چاہیے. پہلے تو پرانے کپڑوں کے چیتھڑے وغیرہ لپیٹے جاتے تھے, اب پیسے زیادہ آ گئے یا آپ آج کل ایک سیٹ نیپکن نکلے پلاسٹک کے, ہوا کو گھسنے نہیں دیتے, سب پیکنگ ٹائٹ ہوتی ہے, گندگی کو نہیں نکلنے دیتے لیکن ہوا کو بھی تو نہیں جانے دیتے. تو بچے کی تو بیچارے کی شامت آتی ہوگی, اس میں تکلیف اٹھاتا ہوگا. بعض اوقات بچہ نیپکن سے روتا رہے گا اور ماں باپ کو پتا نہیں ہوگا روتا کیوں ہے, کبھی دودھ کی بوتل اس کو ٹھوسیں گے منہ میں, کبھی اس کو بیلائیں گے لے کر کر کے ٹہلیں گے, ارے وہ ہٹاؤ نا یار باندھ کے رکھا ہے, ابھی ہنسے گا مسکرائے گا بچہ, تو سمجھ نہیں آتی. ہٹا کے آپ دھو کر اس کو ٹھنڈا ٹھنڈا کر دیں ابھی کھیلے گا اور
یہ
مزے کو مزہ دے گا.
یہ ڈیپرس کی بازوں کا سمجھ میں تو آ رہی ہوتی ہے, ڈائپرس اس کو کہتے ہیں نا, یہ ڈائپرس کی بعض اوقات ان کو سمجھ تو آ رہی ہوتی ہے, لیکن بابا ہوتا یہ ہے کہ یہ کھولیں گے تو ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اندر سے یہ ڈائپرس نکلے گا کیسا, تو اب یار کون ابھی اس کے پیچھے 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ لگائے گا.
بچوں کو آئندہ کی مصیبتوں سے بچانے کے لیے ایک حل یہ ہے کہ 1 یا 2 ماہ کی عمر ہی سے مناسب دھوپ مہیا کی جائے, نیز 4 ماہ کی عمر سے غذا میں انڈے کی زردی بھی استعمال کروائی جائے. اب دھوپ میں تو بچے کو ڈالنا چاہیے. آج کل جو یہ آپریشن ہو رہے ہیں نا, آپریشن سے بچے آ رہے ہیں, تو اس کی ماں جو ہوتی ہے وہ بھی اس دھوپ نہیں ملی ہوتی, تو اس لیے اس کی جو جس ہڈی پر پیٹ کے اندر بچہ ہوتا ہے نا لیٹتا ہے وہ ہڈی سکڑ جاتی ہے دھوپ نہ ملنے کی وجہ سے, تو یوں کوئی ترکیب اس کے آؤٹ ہو جاتی ہے جس سے وہ آپریشن کر کے بچہ نکالا جاتا ہے. تو اس لیے وہ بچوں کو بھی اور بڑوں کو بھی دھوپ مفید ہے, اور خصوصاً وہ جب سورج نکلتا ہے طلوع ہوتا ہے سن رائز کے وقت کی دھوپ کو 20-25 منٹ کی بہت عمدہ ہوتی ہے. اس طرح جب سن سیٹ ہوتا ہے سورج غروب ہوتا ہے تو اس سے پہلے کی کوئی 20-25 منٹ 15 منٹ 12 منٹ دے دیں دونوں اوقات میں کہ اگر ممکن ہو تو بچوں کو اس دھوپ میں ڈال دیا کریں. بڑوں کو بھی چاہیے کہ وہ موقع ملے تو دھوپ ضرور حاصل کریں. ٹھیک ہے, اب پودا گھر میں بند کر دیں گے اس کو تو مرجھا جائے گا, تو دھوپ چاہیے. انسان بھی ایک پودا نما بدن, اس کو بھی دھوپ چاہیے, تازہ ہوا چاہیے. لیکن اب یہ کہ گھر کے دروازے کھڑکیاں بند کر دی جاتی ہیں, پھر کارپیٹ بچھے ہوتے ہیں, طرح طرح کے جراثیم جو جذب کرتے رہتے ہیں, یہ دھلتے دھلاتے تو ہیں یا نہیں آپ کو پتا ہوگا. پھر اے سی ہوتا ہے, اس کو ٹھنڈک دے کر جراثیم کو خوب پرورش کی جاتی ہے. پھر ساتھ میں وہ جراثیم کا کارخانہ بھی اسی کمرے میں ہوتا ہے, اٹیچ باتھ. سہولت تو بہت ہے لیکن یہ کارخانہ جراثیم کا, تو اس میں یہ گندگیاں ہوتی ہیں, تو جراثیم ہوتے ہیں. پھر ان میں مخصوص قسم کے خبیث جن رہتے ہیں, لیٹرین میں اس میں رہتے ہیں, یہ گندے ہوتے ہیں, گندگی میں پڑے رہتے ہیں. تو جو جاتا ہے اس سے پھر وہ اندر اگر بسم اللہ پڑھے بغیر جاتا ہے تو وہ پھر اس کے ستر وغیرہ سے کھیلتے ہیں, کبھی تکلیفیں بھی دے دیتے ہیں. تو اسی لیے وہ بسم اللہ کم از کم پڑھ لیا جائے استنجا خانے میں جاتے وقت. ذہن نصیب یہ دعا بھی یاد کر لی جائے, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ دعا بخاری شریف کی ہے اور اس کا ترجمہ بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 406 کے حاشیے میں یہ لکھا ہے, اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں پلیدی اور شیاطین سے. تو شیاطین یہ شیطان کی جمع ہے, اور شیطان شریر جن کو بولتے ہیں. میں دعا کہاں آتی ہے, بسم اللہ پڑھنا ہی نہیں آتی, دعا کون یاد کرے؟ تو پھر بےچارے ظاہر بعض پریشانیاں بھی اٹھاتے ہیں, اللہ محفوظ رکھے ہم کو امتحان میں نہ ڈالے. اب گھر میں جب جنات کا وہ بسیرا کر رکھا ہے, اس کا کارخانہ رکھا ہے, وہ دعا یاد کر لی ہے, دعا پڑھ کے اندر جائیں, تو دعا پڑھ کے نکلے غفران کا, یعنی باہر نکلے جب استنجا خانے میں داخل ہو تو پہلے باہر کھڑے ہو کر دعا پڑھ لیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں صرف اتنا پڑھے تو بھی کافی ہے, بسم اللہ ہی یہ بھی کافی ہے, لیکن بہتر یہ کہ اس طرح پڑھیں, بسم اللہ اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث. اچھا پھر جب فارغ ہو کر نکلیں, اب یہ دعا پڑھ کے پہلے الٹا پاؤں استنجا خانے میں رکھیں, اور جب فارغ ہو لیں تو سیدھا پاؤں رکھ کر پورے باہر آ جائیں. اب یہ دعا پڑھیں, غفرانک الحمد للہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی, اور دونوں بار اول آخر درود شریف بھی دعا کے پڑھنا چاہیے, تو انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. اب یہ اگر یاد نہیں ہے تو اس کے اسٹیکر ملتے ہوں گے دکانوں میں, تو یہ استنجا خانے کے باہر جو قریب ترین دیوار ہو جہاں آپ کی جاتے وقت اور نکلتے وقت نظر پڑتی ہو, تو وہاں اس اسٹیکر کو لگا دیں تو انشاءاللہ ہو یاد ہو جائے گی آپ کو, بار بار پڑھتے رہیں گے تو جذبہ ہوگا, سیریس ہوں گے آپ تو یہ سب یاد ہو جائے گا. نوٹیں گننا بھی نہیں آتی تھی, کیسے یاد رہ گئی ہیں نوٹ, بھلے کتنا ہی اس کو موڑ چوڑ دے آپ بول دیں گے یہ تو 5000 کا نوٹ ہے, یہ 1000 والا ہے, پہچان لیتے نا, مڑی چڑی ہوئی نوٹ بالکل چھپی ہوئی, یہ سب یاد رہتا ہے, دعائیں یاد نہیں ہوتی اپنے کو. کہ نوٹوں میں ہم سیریس ہیں، دعاؤں میں سیریس نہیں ہے. انشاءاللہ سیریس بنیں گے تو دعائیں یاد ہو جائیں گی انشاءاللہ.
مدنی قافلوں میں سفر ماشاءاللہ ایک تعداد ہے جو ماہ محرم الحرام میں بھی سفر کرتی ہے، تو ماہ یہ مدنی قافلوں میں سفر کی برکتوں سے کافی دعائیں یاد ہو سکتی. تمام عاشقان صحابہ اور اہل بیت محرم الحرام کے مدنی قافلوں میں سفر کی نیت رکھی ہے، اس کی تاریخ بھی لیتے ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ امیل سنت نے بپا یہ آپ نے سورج غروب ہوتے وقت جو مدنی منع اور مدنی منیوں کو دھوپ وغیرہ کے حوالے سے جو ارشاد فرمایا، اس میں ایک چھوٹی سی وہ تشویش ہے، اگر اس سے آپ نجات عطا فرما دیں کہ غروب آفتاب مغرب کے وقت بچوں کو باہر نکالنے سے منع کیا گیا ہے، تو دھوپ دینے کے حوالے سے بچوں کو چھت پر لے جانا یا اس طرح کا اگر کوئی ہوگا غروب آفتاب کے وقت یا مغرب کے وقت یا غروب آفتاب کے بعد منع ہے، یہ تھوڑی کنفیوژن ہو رہی ہے، تو اس میں اس کا کیا حل ہے؟
غروب آفتاب کے بعد بچوں کو باہر نہ نکالیں،
ٹھیک ہے،
گھر کے اندر دھوپ آتی ہے تو اس میں وہ بھی غروب آفتاب سے پہلے دھوپ ہوتی ہے،
ٹھیک ہے،
غروب جب سورج ہو جاتا ہے تو دھوپ کہاں ہوتی ہے،
مطلب مغرب کے بعد کی احتیاط ہے نا؟
جی جی
ٹھیک ہے.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام یاسر نثار ہے، میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ عطر لگانا سنت ہے، عطر کے کیا کیا فوائد ہے؟
اللہ اللہ، سنت ہونے کے ساتھ ساتھ عطر کے فوائد بھی ہیں، سنت کی نیت سے لگائیں گے تو سنت کا ثواب ملے گا، نیت نہیں کریں گے ثواب کہاں سے ملے گا؟ حضرت سیدنا امام شاعبی علیہ رحمت اللہ الولی فرماتے ہیں، اچھی خوشبو عقل بڑھاتی ہے. امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، نرگس کو سونگو، ایک پھول، ایک قسم کا پھول ہے خوشبودار، نرگس کو سونگو اگرچہ سال میں ایک مرتبہ ہی صحیح، کیونکہ دل کی ایک حالت ایسی ہے جو نرگس کو سونگنے سے ہی جاتی ہے. عود کی خوشبو، یہ پھر الگ ہے، مولا مشکل کشا کا قول تو پورا ہوا، عود کی خوشبو جب تک کپڑوں میں رہتی ہے کپڑوں میں جوئیں نہیں پڑتی. مشک سے دل، عنبر سے دماغ، کافور سے پھیپھڑے اور عود سے میوے کو تقویت ملتی ہے، یعنی کہ طاقت حاصل ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے. مشک و عنبر کی مخلوط خوشبو، یعنی اس کا کمپاؤنڈ، مشک اور عنبر ملا ہوا جو عطر ہو تو یہ خوشبو نزلے کے لیے مفید ہے. سندل سے سوجن ختم ہوتی ہے. حضرت سیدنا احنف بن قیس رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مشک سونگنے سے دل زندہ ہوتا ہے، یعنی اس سے دل کو طاقت ملتی ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ خوشبوئیں جو ہیں یہ اب ملیں گی کہاں، آج کل تو کیمیکل کی خوشبو ہوتی ہیں، بالکل ویسے ہی ہوتی ہیں، اصل ملے تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ پھر ان کے فوائد بھی حاصل ہی ہوں گے، اور نقلی خوشبو ملے گی تو نزلہ بند کرنے کے بدلے ہو سکتا ہے نزلہ کھول کے رکھ دے. اور آپ بولو گے یار ہم نے تو مدنی مذاکرہ میں یوں سنا تھا، یہ الٹا ہو گیا، تو آپ نے جو سنا تھا وہ صحیح تھا، کیا وہ غلط ہے، غلط کیا ہے. اصل عود اور یہ اصل خوشبو ہے، اب تو کتابوں میں ان کے نام رہ گئے، اب کہاں سے لائیں؟ مشک تو ہرن سے حاصل ہوتا ہے، یہ کہاں سے لائیں گے؟ اب کیمیکل سے بنتا ہے. اصل مشک بھی مل سکتا ہے، لیکن پھر یہ اصل مشک جو ہے نا، یہ پنساریوں کے ساتھ کوئی دیانتدار ایماندار پنساری ہو نا، دیسی دوائیں بیچنے والا، جو دواؤں میں پڑتا نہیں، تو یہ وہاں سے مل سکتا ہے، لیکن یہ خوشبو نہیں دے گا نا، اس کو پھر خوشبو کھولنے کے لیے پھر کوئی مزید اس کی ٹیکنیک ہوتی ہوگی، تو اللہ بہتر جانے. ہے مشکل کام کہ اصل خوشبو کی فراہمی اب بہت مشکل ہے, بہت ہی مشکل ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على العبيد
صلى الله تعالى
صلى الله
عليه وسلم. حضور آپ کو عطار بھی کہا جاتا ہے, عطر کی بات چلی ہے, اور عطر کا کاروبار کرنے والے کو بھی عطار کہا جاتا ہے, کیا آپ عطار اسی نسبت سے ہیں؟
اب میں عطر بیچتا تھا اور میں شیخ فرید الدین عطار علیہ رحمت اللہ الغفار ایک بزرگ ہوئے تذکرۃ الاولیاء جنہوں نے لکھی ہے, تو میں نے ان کی نسبت سویر و عطر کا چونکہ شوق بھی لگانے کا مجھے تھا بہت پرانا اور بیچنا بھی شروع کیا تھا میں نے, تو یوں میں نے عطار اپنا تخلص رکھ لیا. پھر یہ تو اب بات میں پتا چلا کہ عطار تو بہت بڑی فیملی ہے عرب دنیا میں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ, اخلاق کا, تہذیب کا, طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے, مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ ہے, مدنی مذاکرہ.